الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. أما بعد، ہماری اس نشست کا موضوع حیدرآبادی شیعوں کے داخلی اختلافات، عوامل، نتائج اور راہ حل. اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، تمہیدی گفتگو اختلاف کے موضوع پر ہوگی. جو عرض کیا تھا کہ جو ہے کلن جو گفتگو ہے وہ ایک تمہید ہے اور ایک فصل ہے حیدرآبادی شیعوں کا درخشاں ماضی، ایک فصل کا نام. اس کے بعد والی فصل کا نام ہے مقصر و غالی کا اختلاف اور مسئلہ مساوات. اس کے بعد والی فصل کا نام ہے کتاب شہید انسانیت پر اختلاف، اور اس کے بعد والی فصل کا نام ہے اخباری اور اصولی کا اختلاف، اور اس کے بعد والی فصل کا نام ہے بیعت کے مسئلے کا اختلاف. تو تمہیدی گفتگو جو اختلاف کے موضوع پر تھی وہ گزشتہ ہفتے گزشتہ نشست میں تقریباً ہو گئی، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ اختلاف کی تعریف، اختلاف کہتے کسے ہیں، اور اختلاف مقبول کیا ہے، اور اختلاف مردود کیا ہے، اور پھر اختلاف پہ مبنی بر نفسانیت اور اختلاف مبنی بر حق، ان تمام باتوں کا جو ہے گزشتہ نشست میں احاطہ ہو گیا. اور عرض کیا تھا کہ تمام اختلافات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف مبنی بر نفسانیت تمام اختلافات میں غالب رہا، جو ان اختلافات کا سب سے افسوسناک پہلو رہا. اب جو اہم گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا تھے. دکن میں تشیعوں کا جو سابقہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. دوسرے مقامات پر تشیع شاید 100 سال، 150 سال اور بہت سے بہت جو ہے 200 سال، لیکن دکن میں تشیع کا سابقہ 400 سال سے زیادہ کا ہے. یعنی 400 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے. 400 سال میں جو ہے بڑے تبدیلیاں اور بڑا بدلاؤ آ سکتا معاشروں میں. تو اس ماضی کو دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ یعنی تاریخ کا مرور کرنا پڑے گا کہ تاریخ میں جو ہے یعنی دکن میں مسلمان کس طرح سے آئے اور کیسے یہاں پہ آباد ہوئے، کون سی سلطنتیں یہاں پر مسلمانوں کی رہیں، اور ان کے کیا کیا اچیومنٹس رہے، اور کیا کیا ترقی اور ڈیولپمنٹ وہ لوگ کرتے رہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنا درخشاں ماضی رکھنے والے شیعہ تدریجاً جو ہے پستی اور زوال کی طرف، اس حد تک کہ حالیہ ایک نشست ہوئی تھی یہاں ایک مقامی ایک عہدیدار سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گفتگو ہوئی وزیر اعلیٰ سے، چیف منسٹر سے، اور اقلیتی پہلو کے جو وزیر ہیں ان سے بھی گفتگو ہوئی، اور پھر مقامی سیاسی قائدین سے بھی گفتگو ہوئی. تو المختصر ایک جملے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تشیع کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا لحاظ کیا جا سکے حیدرآباد میں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو امپورٹنس دیا جا سکے. یہ ایک زبان، یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک وزیر ایسا ہے حکومت کی کابینہ میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس وزیر کی کابینہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ وزیر کے نزدیک بھی تشیعوں کی کوئی حیثیت نہیں، شیعہ افراد کی اس یعنی اس بے وقت وزیر کے نزدیک بھی شیعہ افراد کی کوئی وقت نہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتے 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 اس حد تک پہنچ جائے کہ یعنی بے وقت لوگوں کے نزدیک بھی اس کی وقت نہ ہو، یعنی کتنی بڑی المیہ ہے یہ. برحال آپ جب درخش ان کا ماضی دیکھتے ہیں تو ایک دم درخشاں ماضی، ایک دم یعنی تصور نہیں ہوتا یہ وہی قوم ہے جو یہاں پر 400 سال پہلے حکومت کر چکی ہے، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ بلکہ تجزیہ یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ, میں تو ہندوستان زیادہ نہیں پھرا لیکن جو لوگ ہندوستان کے
جس شہر میں آپ چلے جائیے اور آپ یہ پوچھئے کہ یہاں پہ شیعہ کہاں رہتے, تو آپ کو وہ لوگ ایک ایسے سلم ایریا کی طرف لے کے جاتے جہاں پہ کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا. ہر شہر کی یہی حال ہے تقریباً. ان تمام شہروں میں ممبئی اور حیدرآباد نسبتاً بہتر حالت میں. لکھنؤ تو میں خود بھی دیکھ چکا ہوں, لکھنؤ میں جو ہے وہ غربت انتہائی درجے کی ہے اور بے انتہا غربت. لکھنؤ جیسے شہر میں جو یو پی کا پائے تخت ہے, یو پی کا صدر مقام ہے, آپ اور ریموٹ ایریاز میں چلے جائیں گے تو پھر اور بھی ابتر حالت ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. اور اس کی ایک وجہ سے جو ہے یعنی یہ معاشی بدحالی کی وجہ سے دین کو بھی نقصان پہنچ رہا, وہ کیونکہ معاشی طور پہ بدحال افراد جو ہے وہ آ کے دین حاصل کر رہے ہیں تاکہ جو اس طرح سے یعنی اس طرح یعنی دین میں داخل ہو کے کچھ پیسہ بنا لیں, دین میں داخل ہو کے کچھ روٹی روزی کا حساب کتاب کر لیں. بہت سے لوگوں سے یعنی اتنی یعنی افسوس ہوتا اتنا جب ان سے پوچھتے بھائی علم دین حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا, تو برجستہ ایسا جواب دیتے کہ آپ شرمندہ ہو جانا, یعنی پیسے کمانے کے لیے. یہ تو کوئی بات نہیں, دین پیسے کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے کئی رستے ہیں, لیکن یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ رستہ سمجھتے اس کو. تو بیشتر یہ محسوس کیا, یعنی میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ معاشی بدحالی سبب بن رہی دین کی طرف آ کے اس سے پیسہ نکالنے کی, غلط بات ہے. المختصر حیدرآباد میں ایک یعنی مضبوط تہذیب ثقافت رہی ہے شیعوں کی جو کہیں بھی شاید ہندوستان میں دیکھنے کو نہ ملے, حتیٰ لکھنؤ میں. لکھنؤ میں اگرچہ کہ اودھ یعنی شاہان اودھ کی سلطنت وہاں پہ رہی, شیعہ بادشاہ وہاں پہ رہے, اس کے باوجود بھی ایران کا اتنا گہرا اثر لکھنؤ پر بھی نہیں رہا حیدرآباد پہ جتنا ایران کا. حتیٰ بول چال میں ہماری ایران کی جو بول چال ہے فارسی بول چال, ہماری بول چال میں بھی آج بھی 400 سال گزرنے کے بعد بھی ہماری بول چال میں فارسی زبان کا کافی عمل دخل ہے. ایک آغا مجھ سے کہہ رہے تھے گوالیار وہ گئے, گوالیار گئے تو وہاں پہ ایک خاندان میں پینگ گیسٹ تھے, تو وہاں کے بچے کو بولے یعنی ان کے جن کے گھر میں رکے ہوئے تھے ان کے بچے کو بولے بیٹا جا کے ایک ڈزن موز لے کے آؤ بولے. تو وہ مدھیہ پردیش کا بچہ جو ہے انہیں چھوٹتے ہی جو ہے وہ خاص اپنے لہجے میں یہ موز کیا ہوتا ہے کچھ, یہ موز ہوتا کیا ہے, تو پھر وہ بولے کیلا کیلا, تو کیلا کہو نا, موز کیا کہہ رہے ہو, کیلا کہو. تو پھر وہ جا کے کیلا لے کے آیا. یعنی ہماری بول چال میں موز اور جو دوسرے بھی الفاظ کئی الفاظ اگر گنانے بیٹھے تو ہماری آج تک یعنی آج کی بول چال میں بھی فارسی زبان کا گہرا اثر ہے. یہ جو نکو نکو بولتے ہم لوگ, ہماری جو محلی زبان میں نکو بولتے, وہ یو پی کے طرف کے لوگ مذاق بھی اڑاتے اس کا, یہ نکو کیا ہے, یہ نکو اصل میں نکن کا مخفف ہے. فارسی میں جو نکن کہتے ہیں, نکن مت کرو یہ کام, نکن یہ نکن, تو وہ نکن کا مخفف ہو گیا نکو. عورتیں آپس میں جو گفتگو کرتی وہ اگے 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 بولتی, ہوں اگے تو کہاں گئی تھی, فلاں یوں اس طرح سے, وہ اگر کا مخفف ہے. فارسی میں اگر کو اگر آپ مخفف کر دیں, فارسی میں مستعمل ہے اگے بولتے بولو, یہاں پہ حرف خطاب بن گیا اگے, یعنی متوجہ ہو جاؤ میری طرف. اس طرح کئی الفاظ فارسی کے ہیں جو ہے ابھی بھی ہماری دکنی اردو میں مستعمل ہے, جبکہ دوسری جگہ یعنی سمجھ بھی نہیں سکتے لوگ. ہمارے پاس باز ماندگان یا پسماندگان کہتے ہیں, کوئی شخص مرحوم ہو جائے مر جائے تو اس کے بچ جانے والے جو افراد ہیں اس کو پسماندگان بولتے ہیں وہ لوگ, یعنی پسماندہ طبقہ جو ہے وہاں پہ یو پی میں پسماندہ لوگ وہ پچھڑے ہوئے لوگوں کو بولتے ہیں. لیکن یہ فارسی لفظ ہے, اصل میں وہ بازماندہ ہے, بازماندہ یعنی بچ جانے والے, مرحوم کے خاندان میں جو لوگ بچ گئے ان کو بازماندہ بولتے, لیکن ہم لوگ اس کو پسماندہ لکھتے, وہ بھی صحیح ہے غلط نہیں ہے. اسی طرح کئی الفاظ ہیں جو ابھی بھی فارسی میں یعنی ہم لوگ استعمال کرتے अच्छा मजलिस मुकर्रर है बोलते, हिंदुस्तान में बल्कि उर्दू जबान में कहीं भी मजलिस मुकर्रर है इस्तेमाल नहीं होता, मजलिस मुनाकिद होगी ये कहते हैं वो लोग, मुकर्रर है ये सिर्फ दक्कनी उर्दू का इम्तियाज है। ऐसे कई चीजें हैं जो फारसी से हमारी उर्दू में आई और बाकी है अब तक भी, अगर गैर महसूस तरीके से हमको मालूम नहीं है वो, और अगर शायद ईरान न जाते तो शायद ये भी मालूम नहीं होता, तवज्जो नहीं करते अगर इस तरफ। अल मुख्तसर कई चीजें यानी उन ईरानी तहजीब का गहरा असर दक्कनी तहजीब पर है, हत्ता खाने में, खाने में हम जो खाना खाते, शिकमपुर, शिकमपुर क्या है, शिकम कहते हैं पेट को, पुर कहते हैं भरा हुआ, यानी वो जो शिकमपुर होता है उसके पेट में चूंकि प्यास या कोई चीज भरी हुई रहती इसलिए उसको शिकमपुर बोलते हैं। माहे खलिया, माही खलिया है, माही खलिया या खोरमा हम लोग जो बोलते हैं, खोरमा, यानी आज भी जो है वो इस्तेमाल होता वहां पे भी और यहाँ पे भी, खाने में बोलचाल के अल्फाज में, और दूसरे यानी और जो दूसरे इस्तेमाल होते ना वो किश्ती के ऊपर जो ढापते कुछ, हाँ हाँ वो और कई ऐसे अल्फाज है, मुझे जहन में नहीं आ रहे, ऐसे कई अल्फाज है जो अब भी दक्कनी जबान में मुस्तमल है फारसी, और यानी ये भी है कि जो है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है यही खुली कुतुब शाह बोलते, बहुत से मौखिन लिखे भी उर्दू की जो तारीख लिखे, तारीख उर्दू अदब जो लिखे, वो लोग ये माने कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर हमारा, हमारे शहर का जो बादशाह था खुली कुतुब शाह, वो भी उर्दू थोड़ी सी वो दक्कनी उर्दू है वो, यानी हमको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। अल मुख्तसर हिंदुस्तान में जो मुसलमान आए वो 52 हिजरी यानी 1311 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद हुई, उस वक्त अरब में हज्जाज इब्ने यूसुफ की हुकूमत थी, हज्जाज इब्ने यूसुफ के ज़माने में हिंदुस्तान पर साहली इलाकों के जरिए से, साहली इलाकों से वारिद हुए वो लोग, यानी साहली इलाकों से हमला करके हिंदुस्तान में दाखिल हुए, मोहम्मद बिन कासिम के जो है सिपे सालारी के ज़माने में ये हिंदुस्तान में दाखिल हुए, और जुनूब हिंद पे जो है 695 हिजरी 695 हिजरी में अलाउद्दीन खिलजी जुनूब हिंद पे हमला करके, जुनूब हिंद में जो देवागिरी जो था ना, देवागिरी पे हमला करके वो देवागिरी का नाम बदल दिया, दौलताबाद कर दिया उसको, देवागिरी का नाम कृष्णदेवराया जो थे वरंगल के, वो देवागिरी वरंगल और उसके आसपास के एरिया को शायद बोलते थे उस जमाने में, तो कृष्णदेवराया या उस जमाने में जो भी बादशाह थे हिंदू बादशाह, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है 695 हिजरी में हमला करके पूरे जुनूब हिंद पे कब्जा करके देवागिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख दिए। उसके बाद यानी फिर बहमनी सल्तनत का क्याम हुआ दक्कन में जो है, दक्कन खुद दक्कन के ऊपर जो है एक बहस है, दक्कन का लफ्ज जो है दक्कन को दक्कन क्यों कहते हैं इसके ऊपर एक बहस है, बाज लोग बोले वो दक्कन नहीं असल में दक्षिण है, वो दक्षिण को वो फारसी में जाके दक्कन हो गया, बाज लोग ये बोले कि नहीं वो दहकान था, क्योंकि यहाँ पे उस जमाने में किसान बहुत होते थे, किसान ज्यादा के और किसान को फारसी में दहकान बोलते, तो उस जमाने में या गांव वालों को भी दहकान बोलते, ये क्या दहकानी जबान बोल रहा, यानी गांव की जबान क्या बोल रहा, तो दहकान था वो असल में, दहकान से तब्दील होते 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 दक्कन हो गया बोलते बाज लोग, मुख्तलिफ अकबाल है, बहरहाल अल्फाज की बहस में जाना नहीं है। खूब बहमनी सल्तनत का जो क्याम हुआ वो अलाउद्दीन हसन बहमनी, अफगान की नस्ल से ये लोग थे अलाउद्दीन हसन बहमनी, और फिर इन लोगों का नसब जाके जो है ईरान में एक बादशाह थे, ईरान में बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स गुजरे, बहमन, इस्फंदियार, अर्दशीर इस नाम के पुराने सासानी, तो उन्हीं की नस्ल से ये जो है अलाउद्दीन हसन बहमनी था, और उसकी नस्ल से जो है तकरीबन 90 साल तक 90 ईयर्स तक जो है ये लोग दक्कन पे हुकूमत करे बहमनी खानदान वाले। बहमनी खानदान के जो लोग थे असल में ये जाहिरन ये लोग हनफियुल मजहब थे, یعنی حنفی مسلک پہ عمل کرتے تھے، لیکن اہل بیت سے اور پنجتن سے کافی لگاؤ تھا ان لوگوں کو، لیکن ان کی فقہ جو ہے وہ حنفی فقہ تھی، حنفی فقہ کو فالو کرتے تھے. اچھا، لیکن چونکہ مائل تھے پنجتن کی طرف مائل تھے، تو گلبرگے میں جب علاء الدین حسن گنگو، ایک ان کا بادشاہ گزرا علاء الدین حسن گنگو، تو وہ ایک مسجد کا افتتاح کرنا چاہ رہا تھا گلبرگے میں، تو اس کے محراب پہ جو ہے پنجتن کے نام جو ہے وہ کندہ کیا تھا محراب پر، علاء الدین حسن گنگو. علاء الدین حسن گنگو کے بعد 17 بادشاہ دکن پہ حکومت کرے علاء الدین حسن گنگو کے بعد. اس میں جو فیروز شاہ تھا وہ سلسلے کا 8 بادشاہ تھا، یہ جو ہے بہت ہی یعنی ادب نواز اور لوگوں کو جو ہے ترقی دینے میں اور ایران سے جو ہے علماء کو اور عرفا کو دعوت دینے میں اس کا کافی رول رہا فیروز شاہ کا. اور فیروز شاہ کی تربیت ایک شیعہ عالم دین کے ہاتھوں پہ ہوئی تھی، فضل اللہ اینجو شیرازی مشہور شخصیت ہے، یعنی دکن میں شاید پہلے شیعہ عالم دین ہیں یہ فضل اللہ اینجو شیرازی. البتہ یہ اپنا مذہب ظاہر نہیں کیے تھے بادشاہ کے سامنے، تقیہ میں تھے، مذہب ظاہر نہیں کیے تھے، لیکن بادشاہ کی تربیت انہی کے ہاتھوں پہ ہوئی تھی، تو اس کی وجہ سے بادشاہ بھی تقریباً یعنی شیعہ مذہب کی طرف مائل ہوئے. اور اسی زمانے میں جو ہے دلی کے ایک بزرگ سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جو گلبرگے میں درگاہ ہیں، خواجہ بندہ نواز 84 ایئرس کے تھے، وہ دلی سے دکن شفٹ ہو گئے، دکن شفٹ ہو کے 20 سال تک زندہ رہے، 104 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. لاسٹ ایئر میرا جانا ہوا تھا گلبرگہ، تو یہ درگاہ پہ بھی گیا تھا میں، دیکھا تو پورے شیعہ آثار نمایاں ہیں پورا، یعنی حتیٰ کلمہ وغیرہ بھی جو ہے شیعوں کا جیسا ہے ویسی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا، اور پنجتن کے نام بالکل نمایاں، یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ یعنی یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا میں کسی سنی بزرگ کی مزار پہ آیا. اور اس کے بعد جو ہے شہاب الدین احمد جو ہے شاہ اول فیروز کا جانشین تھا، جس کا شیعہ ہونا مشہور ہے، یعنی ان کے بہمنیوں کے پورے بادشاہ کھل کے شیعہ نہیں تھے، جو کھل کے جو شیعہ ہوا وہ شہاب الدین احمد تھا. اس نے جو ہے ایرانیوں کو اور کربلا اور نجف سے جو ہے لوگوں کو دعوت دے کر یہاں پہ کافی وہ بسایا یہاں پر لوگوں کو. اس دور میں بہمنی دور کے جو شیعہ علماء تھے، ایک تو فضل اللہ اینجو شیرازی تھے جو اس زمانے میں ایک مشہور عالم دین تھے اہل سنت کے، تفتازانی کی کئی کتابیں ہیں، تفتازانی کے شاگرد تھے فضل اللہ اینجو شیرازی. اور جو ہے شیراز کے اطراف سے ہجرت کر کے یہاں دکن آئے تھے، شیراز کے اطراف سے سلطان محمد دوم کے زمانے میں یہ دکن پہنچے تھے. اور جو ہے پھر یعنی ایک دم ایک ذہین آدمی تھے، تو پھر بادشاہ سے بالکل قریب ہو گئے تھے اپنی ذہانت کی بنیاد پر. اور ان کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ حافظ شیرازی جو مشہور شاعر ہے فارسی زبان کا، حافظ شیرازی اور جی ہاں حافظ شیرازی کو دعوت بھی دیے تھے کہ وہ دکن آئے، لیکن حافظ شیرازی معذرت خواہی کر لیے، وہ یہ بولے کہ میں سمندری سفر سے مجھے ڈر لگتا، میں سمندری سفر نہیں کر سکتا، تو وہ آنے سے معذرت خواہی کر لیے. بھائی اللہ پوری کوشش کیے وہ لوگ حافظ شیرازی کو حیدرآباد لا کے بسانے کی، دکن میں لا کے بسانے کی. اچھا، اب جو ایک واقعہ گلشن ابراہیمی ایک کتاب ہے جو تاریخ فرشتہ کے نام سے مشہور ہے، اصل نام اس کا گلشن ابراہیمی ہے، قدیم کتاب ہے میں سمجھتا ہوں، یہاں پہ میں تاریخ نہیں لکھا اس کی کس سن میں لکھی گئی، لیکن یقیناً وہ 300 سال پرانی کتاب ہوں گی، تاریخ فرشتہ شاید فارسی میں ہے. اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307-308 پہ ایک واقعہ نقل ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ بہمنی سلسلے کا ایک بادشاہ اپنے دربار میں یہ بولا کہ میں ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ آزاد بیویاں رکھنا چاہ رہا ہوں. اسلام میں چار آزاد عورتیں تو جائز ہے رکھنا دائم عقد میں. کنیزوں کو تو آپ رکھ سکتے ہیں ایسے ہی, کتنی بھی کنیزیں رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کی یہ شرط تھی کہ میں چار آزاد عورتوں سے زیادہ آزاد عورتوں کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوں, یعنی اپنے عقد میں رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اہل سنت کے علماء سے جب مشورہ کیا تو وہ لوگ یہ بولے کہ آپ ایک کام یہ کیجئے, یہ چار میں سے ایک کو طلاق دے دیجئے, پھر اس طرف سے ایک سے نکاح کر لیجئے. اس طرح کے کئی مشورے اہل سنت کی طرف سے آئے. تو جب فضل اللہ انجو سے مشورہ کیا گیا تو فضل اللہ انجو بولے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگرچہ کہ اہل سنت میں اب وہ طریقہ متروک ہو گیا, چھوڑ دیا گیا, وہ طریقے کو اگر اپنا لیا جائے تو آپ ایک وقت میں چار بیویوں سے زیادہ رکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آزاد عورتیں. آزاد یعنی جو کنیز نہ ہوں. آزاد سے مراد یہ ہے, آزاد سے مراد ہماری آزاد عورتیں نہیں, آزاد سے مراد وہ عورتیں جو کنیز نہیں تھی. یعنی کنیز کون سی عورتیں ہوتی تھی جو جنگ میں آ جاتی تھی مسلمانوں کے ہاتھ میں, وہ کنیز بن جاتی تھی. تو آزاد اس کے بالمقابل ہوتی تھی, یعنی جو جنگ میں آئی نہیں وہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے وہ گویا. تو فضل اللہ انجو بولے کہ اگرچہ کہ جو ہے یہ رسول خدا کے زمانے میں, حتیٰ خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہ طریقہ رائج تھا, دوسرے خلیفہ آ کے اس طریقے کو حرام قرار دیے, اور وہ طریقہ متا کا ہے, یعنی عقد موقت. عقد موقت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چار بیویوں سے زیادہ کئی بیویاں رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. تو بادشاہ پوچھا کہ آپ کہاں سے یہ بات کہہ رہے ہیں, تو وہ صحیح مسلم, صحیح بخاری اور مشکات کی بعض روایتیں بادشاہ کو دکھلائے کہ یہ دیکھیے یہ ان کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں بھی یہ سسٹم رائج تھا, خلیفہ اول کے زمانے میں بھی یہ سسٹم رائج تھا, خلیفہ دوم آ کے حرام اس کو قرار دیے, اس کو اور متعۃ النساء اور متعۃ الحج, حج میں بھی جو حج تمتع کیا جاتا اس کو بھی حرام کر دیے تھے خلیفہ ثانی. حج تمتع اس لیے اہل سنت حج تمتع نہیں کرتے, شیعہ جب بھی حج کو جاتے پہلے حج تمتع کرتے پھر حج واجب, وہی حج حجت الاسلام جس کو کہتے ہیں وہ ادا کرتے. اہل سنت حج تمتع نہیں کرتے, طواف النساء بھی نہیں ہے ان کے پاس. حج تمتع ایک الگ چیز ہے, طواف النساء تو آخر میں ہوتا, پورے ارکان ادا ہو جانے کے بعد طواف النساء کر کے واپس ہوتے. تو المختصر بادشاہ کو مشورہ پسند آیا, مشورہ پسند آنے کے بعد بادشاہ ایک وقت میں جو ہے کئی شادیاں کیے, اور جو ہے یعنی فضل اللہ انجو چونکہ اپنا مذہب ظاہر نہیں کیے تھے, اگر اس وقت ان کا مذہب ظاہر ہوتا تو یقیناً اہل سنت بولتے تھے کہ تم دوسرے خلیفہ کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں, تو مخالفت میں شدت پیدا ہو جاتی. چونکہ معلوم نہیں تھا تو وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے, اور پھر بادشاہ بھی راضی ہو گیا تھا اس مسئلے سے, تو اس نے شادیاں کر لی. اور یہاں سے تقریباً یعنی فضل اللہ انجو کا جو یعنی شیعہ ہونا جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں لوگ. ان کے تفصیلی حالات جو ہے کئی کتابوں میں یقیناً ہوں گے, لیکن میں جو یہاں پہ کوٹ کیا وہ تذکرہ بے بہا در تاریخ علماء 1931 میں نوگاواں کے ایک عالم دین ہے, انتقال ہو گیا, محمد حسین نوگانوی, وہ یہ کتاب لکھے. اگر یہ کتاب کو ہٹا دیا جائے ہندوستانی تشیعوں سے تو ایک بہت بڑا خلا ہندوستانی تشیعوں میں آ جائیں گا, اور ہندوستان کے شیعہ علماء کی خدمات پہ گویا پانی پھر جائیں گا اگر یہ کتاب نہیں ہے. یہ کتاب ماضی کو حال سے جوڑنے والی کتاب ہے. اگر اس کتاب کو ہٹا دیا جائے بیچ میں سے, تذکرہ بے بہا در تاریخ علماء جو لکھے یہ وہی محمد حسین نوگانوی صاحب لکھے, لیکن اکثر اس میں جو لکھے انہوں, یہاں پہ جو نعمت اللہ موسوی صاحب تھے حیدرآباد میں, نعمت اللہ موسوی صاحب کے دادا تھے ایک حسام الاسلام, جن کا تذکرہ آئے گا اگلی فصل میں تفصیل سے. نعمت اللہ موسوی صاحب کے دادا سے بہت زیادہ متاثر تھے محمد حسین نوگانوی صاحب, ان یعنی جگہ جگہ جو ہے ان کا حوالہ بھی ہے, حسام الاسلام تحریر فرماتے ہیں یا حسام الاسلام نے مجھے خط لکھ کر یہ بتایا. تو اچھی خاصی مفصل میں سمجھتا ہوں اس میں تقریباً 600 کے قریب علماء کا تذکرہ ہے. اس میں فضل اللہ انجو کا تذکرہ تفصیل سے صفحہ نمبر 276 پہ درج ہے. ان کے بعد پھر علماء کے احوال پر جو کتاب پاکستان میں لکھی گئی وہ مولانا مرتضی حسین فاضل صاحب لکھے مطلع انوار کے نام سے, اس کے صفحہ نمبر 408 پہ فضل اللہ انجو کے تفصیل سے واقعات درج ہے, اگرچہ کہ ایک مستقل کتاب بھی شاید میری نظر سے گزری جیسا مجھے یاد آ رہا, ایک مستقل کتاب فقط فضل اللہ انجو شیرازی کے اوپر موجود ہے. فضل اللہ انجو کے بعد جو ایک نامور شخصیت شیعوں کی گزری یا دکن میں, وہ محمود گاوان تھے. محمود گاوان جو ہے وہ گیلان میں پیدا ہوئے ایران میں, اور پڑھے لکھے تھے, اور میر محمد مومن استرآبادی اور ملا طاہر دکنی, یہ دونوں کے بعد یعنی تیسرے نمبر کی شخصیت ہے محمود گاوان دکن میں اس زمانے میں. اور بہت سے یعنی دکن میں جو رونما سیاسی حالات ہوئے اس میں محمود گاوان کے رول کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, بہت بڑا رول محمود گاوان ادا کیا اس زمانے میں, اور جس کے نتیجے میں ان کو قتل بھی کیا گیا, یعنی وہ قتل ہوئے محمود گاوان. ان کے بھی مستقل کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر محی الدین قادری جو زور کے نام سے مشہور تھے, ڈاکٹر محی الدین قادری زور ایوان ادبیات اردو پنجہ گٹے کے بانی تھے, وہ شاید ان کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھے ہیں. یعنی افسوس, ایک طرف سے افسوس اور دوسرے طرف سے خوشبختی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شیعہ علماء پہ قلم اٹھائے وہ ایک سنی مولوی, جو خود یہ ڈاکٹر محی الدین قادری جو صاحب تھے یہ اہل سنت سے تعلق تھا, لیکن میر محمد مومن پہ انہوں نے جیسی کتاب لکھی کوئی کسی نے نہیں لکھی ویسی کتاب, اور بہت ہی تحقیقی جامع کتاب ہے. میر محمد استرآبادی پہ کسی شیعہ کو یہ توفیق نہیں ہوئی, اور یعنی یہ ایک اور بات جو ظاہر کرتی اس زمانے کی رواداری, اس زمانے کی اسلامی اخوت کو بھی ظاہر کرتی کہ ایک اہل سنت ہوتے ہوئے بھی ذرہ برابر بھی یعنی بے انصافی اور ناانصافی سے کام نہیں لیے کتاب میں, چھوٹی چھوٹی خدمت کو بھی درج کرے اور حوالوں کے ساتھ مضبوط, کہیں بھی جو ہے یعنی بغیر حوالے کے غیر مستند بات انہوں نے نہیں کہی. میر مومن صاحب قبلہ کے تعلق سے جتنی باتیں ممکن ہو سکتی تھی مستند بیان کرنے کی, میر محمد مومن حیات اور کارنامے, چھوٹا کتابچہ ہے تقریباً 100-150 صفحے پہ مشتمل ہے, وہ کتاب خانے جعفریہ میں بھی موجود ہے, اور میں خود یا کتاب خانے جعفریہ میں ایران جانے سے پہلے بھی دیکھا تھا, ایران میں بھی علی قلی قرائی صاحب اس کو جو ہے اردو میں تھا تو اردو سے اس کو فارسی میں ایک پاکستانی سے ٹرانسلیٹ کروا کے شائع کرے, اس میں اس کا نام رکھے مروج تشیع در ہند, مروج تشیع در جنوب ہند, مروج تشیع در جنوب ہند میر محمد مومن, یہ نام رکھے فارسی میں اس کا, اور واقعا پڑھنے سے تعلق رکھتی کتاب, یعنی اس سے اندازہ ہوتا کہ میر محمد مومن صاحب کتنے دقیق آدمی تھے, اور اگر واقعا ایک عالم اگر اتنا دقیق ہو جائے, حتیٰ یہ شہر حیدرآباد کا جو نقشہ ہے انہی کا ڈیزائن کردہ ہے, میر محمد مومن صاحب ہی ڈیزائن کرے تھے وہ نقشہ, یعنی ان کا رول بہت ہی نمایاں تھا. یعنی ہمارے پاس تو یعنی تشیع میں یہ ہے کہ ایک مقدس شخصیت اور روحانی شخصیت ایک ہی پہلو پہ نظر ہے, جبکہ کئی پہلو ہے ان کی, یعنی ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہے, علمی پہلو, سیاسی پہلو, سماجی پہلو, اور پھر یہ پہلو بھی روحانی پہلو. روحانی پہلو جو ہے تمام پہلوؤں پر غالب آ گیا, دوسرے پہلو چھپ گئے, وہ اللہ یعنی کامل تھے, وہ ہر چیز میں کامل تھے. بہمنی سلطنت کا خاتمہ جو ہوا, کیونکہ دکن میں اس وقت دو لوگ موجود تھے, ایک تو خود مقامی افراد تھے جن کو دکنی کہا جاتا تھا, باہر سے جو آ کے بس گئے تھے ان کو آفاقی یا پردیسی بولتے تھے, جو لوگ باہر سے آ کے بس گئے تھے. تو اب ان لوگوں میں نسلی تعصب شروع ہو گیا, دکنیوں میں اور آفاقیوں میں نسلی جھگڑے شروع ہو گئے, نسلی بنیادوں پہ جو جھگڑے ہوتے, جو اسلام سختی سے منع کرتا, کیونکہ رنگ, نسل, زبان اور علاقہ, ان تمام باتوں کی نفی ہے اسلام میں, یعنی ان بنیادوں پر تعصب نہیں کیا جا سکتا, لیکن متاسفانہ تعصب کیا گیا, آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے, جس کے نتیجے میں بہمنی سلطنت ٹوٹ گئی, بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا. بہمنی سلطنت کا خاتمہ ہو کے پانچ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئیں اس سے. پہلی سلطنت احمد نگر میں نظام شاہی سلطنت بنی, دوسری بیجاپور میں عادل شاہی, تیسری گولکنڈے میں قطب شاہی, چوتھی برار میں عماد شاہی, اور بدر میں برید شاہی سلطنتیں, پانچ سلطنتیں چھوٹی چھوٹی جو ہے بہمنی سلطنت سے کٹ کے بن گئی. اس کے بعد یعنی ان پانچ سلطنتوں میں سے تین سلطنتیں شیعہ تھیں, نظام شاہی سلطنت شیعہ تھی، عادل شاہی شیعہ تھے، اور خطب شاہی، یہ تین سلطنتیں شیعہ سلطنتیں تھیں. خطب شاہی جو سلطنت تھی، چونکہ ہماری بحث حیدرآباد اور دکن سے ہے، اور اس زمانے میں یعنی آخری جو سلطنت اورنگزیب کے ہاتھوں جس کا خلا خما ہوا وہ یہی خطب شاہی سلطنت تھی، تو ہماری بحث بھی چونکہ دکن سے ہے اور خطب شاہی دور سے ہماری بحث کا تعلق ہے، بلکہ خطب شاہی دور کے بعد سے ہماری بحث کا تعلق ہے، یعنی خطب شاہی دور ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد آصف جاہی دور شروع ہوا، آصف جاہی دور کے اواخر میں یعنی پری انڈیپینڈنس، ہندوستان کی آزادی سے ایک 25-30 سال پہلے ہمارے اختلافات شروع ہوئے حیدرآباد میں. اچھا، یہ بیان کرنے کی غرض اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. یہ درخشاں ماضی بیان کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. حتیٰ آصف جاہی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیدی پوسٹس پہ شیعہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کلیدی جو عہدے ہوتے تھے اس زمانے میں. آصف جاہی سلطنت میں بھی وزیر اعظم دیکھ لیجئے، تین وزیر اعظم یہی لے لیجئے، سالار جنگ جو تھے، سالار جنگ اول، سالار جنگ دوم، سالار جنگ سیوم، وزیر اعظم تھے تینوں، جس میں سے یوسف علی خان تیسرے، جن کا سالار جنگ میوزیم ہے، پہلے تراب علی خان تھے، مختار الملک ان کا لقب تھا. المختصر کئی وزیر اعظم ان کے بعد بھی، سالار جنگ کے بعد بھی جو وزیر اعظم آئے، حالانکہ سنت یعنی حکومت اہل سنت کے ہاتھوں میں، آصف جاہی شیعہ نہیں تھے، معتدل سنی افراد تھے، متشدد سنی نہیں تھے، معتدل سنی افراد تھے، لیکن ان کی دستگاہ حکومت میں بڑے بڑے پوسٹوں پہ شیعہ افرادی تھے. خوب، خطب شاہی حکومت جو تھی وہ 900 خطب شاہی حکومت کے بانی جو تھے وہ سلطان خلی خطب الملک نام تھا ان کا، سلطان خلی 917 سے 950 تک زندہ رہے، ایران کے صوبہ حمدان سے ان کا تعلق تھا. حمدان جو ہے میں سمجھتا ہوں قم سے 6 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، سرد علاقہ ہے، سردی زیادہ ہوتی، برف باری بھی زیادہ ہوتی. اس علاقے میں ایک علاقہ ہے ساد آباد، ساد سین عین دال، ساد، ساد آباد. یہ جو ساد آباد نام آیا تو ایک بات یاد آ گئی، یہ جو سعید آباد ہے یہاں پہ وہ سعید آباد نہیں ہے، وہ اصل میں سید آباد ہے، سید آباد ہے، زمانے کے یعنی مرور زمان کے ساتھ وہ سعید آباد ہو گیا، میر محمد مومن صاحب آباد کیے تھے. یہ جو پرانی عیدگاہ ہے مادنا پیٹ میں، جو پرانی عیدگاہ ہے وہ میر محمد مومن صاحب کیے، پھر اسی کے تھوڑے سے فاصلے پہ مسجد میر محمد مومن میر پیٹ میں، تو وہ سعید آباد نہیں ہے بلکہ سید آباد ہے. یہ خود وہ میر محمد مومن جو کتاب ڈاکٹر محی الدین قادری کی ہے اس میں لکھا ہوا ہے. خوب، ان کا خلی قطب شاہ کا تعلق حمدان کے ساد آباد علاقے سے تھا، ترکمن شیعہ تھے، یہ قومیں ہوتی نا ترک قوم، اس لیے آج بھی ہندو جو ہے مسلمان نہیں بولتے، دکن کے ہندو ترکا والو بولتے، ہاں وہ ترکا، ترکا والو ہے وہ، ترکا یعنی ترک والے، کیونکہ جو شیعہ ایران سے آ کے دکن میں حکومت کرے تھے وہ ترک تھے، ترک ایک نسل ہے، ایک ریس ہے ترک، تو ترک ہے، اسی طرح جو ہے فارس ہے، اسی طرح عرب قوم ہے، اور کئی قوم ہے نا، کرد ہے، کرد قوم ایک ہے، تو ترک قوم والے جو ہے، یہ خلی قطب شاہ کا تعلق ترک سے، یہ جو ہمارے حالال میں بھی گزرے طالب افندی وغیرہ، طالب افندی کے والد اون افندی اور حلمی وغیرہ، یہ لوگ بھی ترک تھے، یعنی ان کے چہرے سے بھی پہچان سکتے، اب چہرے اور انگلیوں کی ساخت سے بھی سمجھ جا سکتے ترک تھے سو، ان لوگوں کے ہاتھ کافی پھیلے ہوئے رہتے، بڑے بڑے ہاتھ رہتے. تو یہ ترک جو ہے آ کے یہاں پر، اصل میں یہ بہمنی سلطنت میں ایک وہ تھے، بڑے پوسٹ پہ تھے، کافی حملے وغیرہ کر کے کافی علاقے دلوائے تھے، اور تو ان کو جو ہے گولکنڈے کی صوبے داری دے دی گئی تھی. لیکن جیسے مرکزی حکومت کمزور ہوئی، ایک زمانے تک صبر کیے یہ مرکزی حکومت کے کمزور ہونے کے بعد بھی خود مختاری کا اعلان نہیں کرے، لیکن جب دیکھ لیے کہ اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ حکومت بچنے والی نہیں ہے، تو گولکنڈے میں یہ خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی حکومت قائم کر لی. ان لوگوں کا جو نشان، ان لوگوں کا جو قبیلے کا وہ تھا، اس کو فارسی میں نہیں بلکہ ترک زبان میں قورا خوین لو بولتے تھے، خواب سے قورا خوین لو، اور ان کا جو ان کی علامت جو سمبل تھا کالا گوسفن، मेंढा जिसको बोलते हैं काले कलर का, वो था इनका निशान। मरहूबुल खुलूब एक किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है कि खुतुबुल मुल्क ये कहते थे कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनकी आले पाक की कसम खाता हूँ कि जब भी मेरी हुकूमत को मुस्तकिल हैसियत मिलेगी इन इलाकों में जहाँ परचम शियत नहीं लहरा पाया है, मैं उन इलाकों में शिया मजहब की तरवीज करूँगा। ये अहद कर लिए थे वो अपने आप से शिया मजहब की तरफ, अगर हुकूमत मुस्तकिल हो गई तो मैं शिया मजहब को फैलाऊंगा। अच्छा, उनका यह भी कहना था कि यह सोचना सही नहीं कि मेरा यह अकीदा मैंने शाह इस्माइल ईरानी से लिया है। जिस जमाने में हिंदुस्तान में दक्कन में खुली कुतुबशाह हुकूमत थी, कुतुबशाही हुकूमत थी, उसी के हमजमान ईरान में सफवी हुकूमत थी, शाह अब्बास सफवी, शाह इस्माइल सफवी, शिया हुकूमत थी वो भी। तो लोग ये गुमान ना करें कि चूंकि ये ईरान से आया हुआ है तो शाह इस्माइल सफवी से मुतासिर होकर ये बातें कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा ये अकीदा ये सही नहीं है कि मेरा ये अकीदा है कि मैंने शाह इस्माइल से ये बात ली है, बल्कि बहुत पहले के दौर यानी शाह याकूब के जमाने से मैं शिया इसना अशरी मजहब पर ईमान रखता हूं। अच्छा, जब ये अब जब मैं 100 साल का होने जा रहा हूं और मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा मजहब हक की तरवीज में गुजरा है, चाहता हूं कि अपनी आखिरी उम्र के बचे कुचे दिन दुनिया से कटकर अल्लाह की इबादत में गुजार दूं। ये मरहूबुल कुलूब नामी किताब में ये खुली कुतुब शाह के जुमले हैं। अच्छा, खुतुबुल मुल्क के ज़माने में जो है ईरान से बहुत से उलमा गोलकुंडा आए और नमाज जुमा के जो खुतबे होते थे उनमें 12 इमामों के नाम लिए जाते थे, और जितनी इमारतें खुतुबशाही ज़माने में तामीर हुई उनके अक्सर कतबों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुन वलियुल्लाह कंदा होता था। और दो जमादियुस्सानी 950 में रुकू की हालत में खुतुबुल मुल्क का कत्ल हो गया। इस कत्ल के पीछे खुद उनके तीसरे बेटे यार खुली जमशेद खान का हाथ बताया जाता है। उसके बाद 57 साल हुकूमत करने के बाद जमशेद खुली कुतुब शाह 957 में चल बसे, जिसके फौरी बाद उनके छोटे भाई इब्राहिम ने जो खुद हाँ जमशेद खुली कुतुब शाह के जमाने में उनके भाई इब्राहिम विजयनगर चले गए थे जमशेद के डर से कि जमशेद कहीं कत्ल ना कर डाले, विजयनगर में जाके पना ले लिए थे। लेकिन जैसे ही जमशेद का इंतकाल हुआ वो इब्राहिम पलट के वापस आ गए। इब्राहिम के दौर में शियत इस इलाके में काफी फैली और तरक्की की। इब्राहिम खुली कुतुब शाह के जमाने में अदब नवाज आदमी था, काफी शायरों को और अदीबों को जो है दरबार में अपनी दावत दिया ईरान से बुलाकर। और उसी जमाने में मीर मोहम्मद मोमिन अस्तराबादी दक्कन तशरीफ लाए और कई लोग आए, मसलन मिर्जा मोहम्मद अमीन शहरस्तानी, मिर्जा रजा कुली बेग नेकनाम खां और गयासुद्दीन इस्फिहानी, सिराजुद्दीन आरिफ, कई लोग हैं, बहरहाल नामा सबके गिनाना मुश्किल है, बहरहाल कई लोग आए। उसके बाद जो है शहर हैदराबाद की बुनियाद, वाज़े बात है कि जो है शहर हैदराबाद जो है इमाम अमीरुल मोमिनीन के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया है। हैदर जो है जब अमीरुल मोमिनीन की विलादत हुई थी तो जनाब फातिमा बिनते असद, हजरत अबू तालिब मक्के में मौजूद नहीं थे, तो जनाब फातिमा बिनते असद जो है उनका नाम हैदर रख दी थी। बाद में फिर जो है हजरत अबू तालिब आए, आके नाम को जो है तब्दील करके अली रखे। लेकिन हजरत जो है जंगों में जब रजस पढ़ते थे तो रजस में ये नाम लेके आते थे कि मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा है, सुम्मियत उम्मी हैदरा, ऐसा कुछ है वो शेर में कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। उसी बुनियाद पर जो है इस शहर का नाम भी जो है जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम पे हैदराबाद रखा गया। 1590 हिजरी में खुली कुतुब शाह ने इस शहर की बिना रखी। ईरानी मेमारों ने इस शहर को ईरान के शहर इस्फहान की तर्ज पर तामीर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हैदराबाद को इस्फहान नौ, नया इस्फहान, ओल्ड सिटी न्यू सिटी जैसी है, न्यू इस्फहान के नाम से। और इस्फहान में एक बार जाना हुआ था पिछले साल, तो काफी मुमासलत है, यानी बादशाही आशुरखाना यहाँ पे है, वहां पर एक मैदान इमाम एक जगह है, काफी तारीखी मकाम है मैदान इमाम, वहां पे कई इमारतें बादशाही आशुरखाने के बिल्कुल मुमासिल है, यानी कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद हम बादशाही आशुरखाने में ठहरे हुए। वहां की जामा मस्जिद और काफी यानी मिलते जुलते चीजें हैं, इस्फहान जो है इस्फहान में जो चीजें हैं, और तर्ज तामीर जो कमानों का जो तर्ज तामीर है, मखसूसन हैदराबाद में चार मीनार की कमान का जो तर्ज तामीर है, जितने कमानों का जो तर्ज तामीर है इस्फहान में मिनवान वैसी तामीरात है। अच्छा, उसके बाद हाँ, मीर मोहम्मद मोमिन अस्तराबादी के ताल्लुक से मैं अर्ज किया कि अस्तराबाद जो है वो गीलान का एक इलाका है, अस्तराबाद गीलान से हिजरत करके मीर मोहम्मद मोमिन साहब यहाँ पर आए। 960 में आपकी विलादत हुई और अपने मामों से फिक हदीस इल्म जफर नुजूम वगैरह की तालीम से फरागत के बाद शाह तहमास सफवी के दरबार में शहजादा हैदर मिर्जा की उस्तादी पर मामूर हुई। फिर जो है 989 हिजरी में गोलकुंडे की तरफ तशरीफ लाए, गोलकुंडा तशरीफ लाए। उस वक्त इब्राहिम कुतुब शाह की वफात को अभी 8 माह ही गुजरे थे और 15 साल नौजवान मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 8 माह पहले तख्त नशीन किया गया था। खूब मीर मोहम्मद मोमिन साहब इब्तदाई जो 4 साल गोलकुंडे में गुजारे, यानी अपनी मजहबी जिंदगी गुजारने के बाद 4 साल के बाद सियासत में कदम रखे। ये आज भी जो आज का जो मुतहज्जिर तबका है वो ये बोलता कि उलमा का सियासत से क्या रब्त, उलमा को सियासत से क्या लेना देना, तो फिर मीर मोहम्मद मोमिन साहब पे ये एतराज क्यों नहीं करते। मीर मोहम्मद मोमिन साहब पूरी अपने तमाम कमाल और तमाम तखवे के बावजूद भी मसला ये है कि इस पे मैं मुफसल सोच रहा था कि दीन और सियासत का जो बाहमी रब्त है उसको किसी एक अशरे में बयान किया जाए खोल के, कि दीन और सियासत जो जुदा चीजें नहीं है। और असल में मुश्किल ये हो गई कि जैसा अल्फाज जो है मरूर जमान के साथ या अच्छे हो जाते या बुरे हो जाते, तो लफ्ज सियासत जो है उसके ऊपर बुराई का लेबल चिपक गया। सियासत से मुराद हमेशा गंदी पॉलिटिक्स, जोड़ तोड़ और इख्तदार की हवस, ये मुराद लेते सियासत से, जबकि सियासत की तारीफ खुद आइम्मा ने की है। सियासत हत्ता जामे कबीरा में सासतुल इबाद के नाम से आइम्मा को सलाम किया गया है, यानी बंदों के सियासत मदार। सासतुल इबाद का लफ्ज जामे कबीरा में आया है, जिसके पढ़ने की काफी ताकीद है। जामे कबीरा जिसकी बिसियों शरह की गई है, जामे कबीरा की ताजा तरीन शरह आयतुल्ला जवादी आमुली ने की है अदब फनाए मुकर्रबान के नाम से, कई जिल्दों पे मुश्तमिल है, शायद 3 जिल्दों पे मुश्तमिल है अदब फनाए मुकर्रबान, ज्यारत जामे कबीरा। उससे हटके आप देखेंगे ये किताब कौन सी है, वो अमीरुल मोमिनीन के अखबाल जिसमें जमा है, नहीं दुररुल हिकम, दुररुल हिकम में आप देखेंगे उसमें बाज़ाब्ता सियासत की तारीफ अमीरुल मोमिनीन ने फरमाई है कि अदल के साथ बंदों पर हुकूमत करने का नाम सियासत, यानी अदल की हुक्मरानी का नाम सियासत ना। ये जोड़ तोड़ उलमा भी जो सियासत में वारिद होते, उलमा को क्या पड़ी, यानी सियासत का लफ्ज इतना यानी अपने मरकज से हट गया, सियासत से मुराद वो लोग फकत इख्तदार लेते, जबकि ना आइम्मा को इख्तदार की हवस थी और ना आइम्मा के मानने वाले हकीकी उलमा को इख्तदार की हवस है, नहीं है हवस। शहीद बहिश्ती का एक कौल कोट करते कि वो लोग बोले, कुछ लोग बोले कि भाई आप उलमा को हुकूमत से क्या ताल्लुक है, आप लोग गोशे में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहो, तो वो ये बोले, फारसी में बहुत ही प्यारा जुमला है, वो ये बोले कि माँ 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 शिफ्त इख्तदार नीस्तिम बल्कि माँ शिफ्त खिदमत खिदमत गुजारी, यानी खिदमत ही, यानी हमको इख्तदार से मोहब्बत नहीं है बल्कि हमको खिदमत का शौक है, इख्तदार की हवस नहीं है, खिदमत का शौक है, खिदमत करने के लिए आए हम। और यकीन मानिए आप, यानी अगर दुनिया आप आज पूरी यानी पूरी दुनिया को अपने सामने रखिए और पूरी दुनिया के सरबराहान मम्लिकत को अपने सामने रखिए, सामने रख के आप कुछ देर के लिए ये भूल जाइए कि आप शिया हैं, कुछ देर के लिए भूल जाइए कि आप शिया हैं, तमाम सरबराहान मम्लिकत को अपने सामने रख के उसमें आप इंतखाब कीजिए कि सबसे नेक शरीफ, मैं ये नहीं कहता खुदा तरस या यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ देर के लिए आप भूल जाएं कि आप शिया हैं, यानी ईमानदार, यानी दुनियावी पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके आप बताइए कि आज के सरबराहाने ममलिकत में सबसे ज्यादा ईमानदार शख्स कौन है। यकीनन जब अल्लाह से डरने वाले लोगों के हाथ में इख्तदार आता, कभी जुल्म नहीं करते, कभी जुल्म और कभी जो है बेजा तादी लोगों के हुकूक पे नहीं करते। उनकी पूरी कोशिश ये रहती कि खुदा का निजाम चले और अदल हाकिम हो। अलमुख्तसर जब ये मीर मोहम्मद मोमिन साहब जब आए सल्तनत में यानी सियासत में, तो काफी यानी उस जमाने में पेशरफ्त हुई, तरक्की हुई, और उस जमाने में ये जितने यानी इमारतें आज हैं और जितने बड़े बड़े तारीखी इमारतें हैं वो सब मीर मोहम्मद मोमिन साहब के जमाने की बनी हुई, हत्ता चारमीनार, चारमीनार खुद मीर मोहम्मद, और खुद उनकी इतनी मसाजिद है खुद उन्हीं के नाम से उन्हीं की बनाई हुई, ये जो आजकल जिल्लुल्ला गुड़ा बोलते हैं उसको, जो जिल्लुल्ला गुड़ा है कोहे मौलाली की तरफ कहीं है, ये जिल्लुल्ला गुड़ा कहीं है, ये एक नहीं है दो तीन है, ये जिल्लुल्ला गुड़े दो है, दो या तीन है, खुद ये शहर हैदराबाद के मुजाफात में ही आउटस्कर्ट्स में है। तो वो जिल्लुल्ला गुड़ा में एक मस्जिद, एक बाग और एक तालाब, मीरपेट में भी ऐसी है, एक मस्जिद, एक बाग, एक तालाब, एक मुसाफिर खाना। यानी शिया आलिम को अगर थोड़ा बहुत इख्तदार मिलता तो वो क्या करता, वो है ना कि अल्लाह के नेक बंदों को जब हम हुकूमत अदा करते हैं तो वो नमाज अदा कर, नमाज को कायम करते हैं और जकात अदा करते हैं। अल मुख्तसर मीर मोहम्मद मोमिन साहब के तफसीली हालात जरूर अगर आप लोग तहैया कर सके वो किताब, या जीरोक्स ले सके उसकी, या हम क्योंकि अगले साल जो है ना ये 1333 है, 1334 में मीर मोहम्मद मोमिन साहब का 400 साल या 500 साल उर्स होने वाला है, तो अली खुली खराई साहब ये मशवरा भी दिए थे कि अहलिया ने हैदराबाद की ये जिम्मेदारी है कि अवलन तो वो खुद ही नहीं पहचानते मीर मोहम्मद मोमिन साहब को, तो वो खुद पहचाने पहली फुर्सत में, और फिर दूसरे फिरकों को पहचानवाए कि मीर मोहम्मद मोमिन साहब क्या शख्सियत है, तो उसके लिए एक बड़े पैमाने पे जो है सेमिनार्स वगैरह या फिर किताब, ये हत्ता ये डॉक्टर मोहियुद्दीन कादरी जोर की जो किताब है मीर मोहम्मद मोमिन हयात और कारनामे, इसको दोबारा रीप्रिंट होने की जरूरत है, उर्दू में लिखी हुई है, दोबारा टाइप हो जाए, और जहां जहां पे मसलन एक बाजनिगरी जिसको बोलते फारसी में, एक बार देख लिया जाए, नजर सानी कर ली जाए उस किताब पे, और जो है शाये करके लोगों में उसको जो है, कितनी हैफ की बात है कि एक शिया आलिम खुद शियों में मजलूम बना हुआ है, और फिर सिर्फ यानी सिर्फ मजार आबाद किए हुए उनकी, वो भी जो है यानी अहले सुन्नत आबाद किए हुए शिया कभी जाके फातिहा पढ़ देते बस, और उनके इल्मी कारनामे, उनके जो सियासी कारनामे, हत्ता ये यानी उनके जो शहरसाजी का जो काम है ये सब मालूम ही नहीं है किसी को। उस जमाने में जो पोस्ट होता था मीर मोहम्मद मोमिन साहब का, असल पोस्ट क्या था, असल पोस्ट जो खुद बादशाह की तरफ से दिया हुआ था वो पेशवा बोलते थे, पेशवाए सल्तनत, पेशवाए सल्तनत यानी वजीर आजम, उसके कई नाम थे, मसलन काजी अल खुजात भी बोलते थे, مدار المحام بھی بولتے تھے, صدر الصدور بھی بولتے تھے, وکیل بولتے تھے, اور شیخ الاسلام بھی بولتے تھے. علامہ مجلسی کے تعلق سے مشہور ہے کہ اصفہان میں شاہ عباس صفوی دور میں شیخ الاسلامی کا پوسٹ تھا ان کا, وہ شیخ الاسلام تھے وہ اس زمانے میں. حیدرآباد کا نقشہ خود میر محمد مومن صاحب نے بنایا, اور دیگر عمر میں بادشاہ کی بڑی مدد کرتے تھے. اور پھر آپ نے کیا کیا, اپنے ساتھ ہی جو ہے یعنی ساتھ ساتھ مذہب جعفری کی ترویج اور پھر شاگردوں کی تربیت. جو شخص سیاست میں انوالو ہے, جس کے پاس کئی عہدے ہیں حکومت کے, پھر اس کی توجہ تالیف, تصنیف, عبادت, شاگردوں کی تربیت سخت کام ہے, یعنی کئی جوانب پہ کام کرنا پڑتا. یعنی ان کی سیاسی مصروفیت ان کو دوسرے کاموں سے روک نہیں سکی, یہاں تک کہ ان کے جو تاخیبات تھے حتیٰ, یعنی نمازوں کے بعد جو تاخیبات, ہم لوگ تو پڑھتے نہیں اصلاً تاخیبات, نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھ لیتے, تو تاخیبات گھنٹوں پڑھتے تھے, گھنٹوں ان کی تاخیبات ہوتی تھی, لیکن پھر کوئی مصروفیت میں کوئی خلل نہیں آتا تھا. دوسری تمام سیاسی مصروفیتیں, پھر شاگردوں کی تربیت, سب اپنی جگہ ہوتا تھا. یہ آغا جواد نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ جو بزرگ افراد رہتے اللہ ان کے کام میں برکت دیتا, یعنی کم وقت میں زیادہ کام کرتے. اس کی ایک مثال شہید صدر کی دے رہے تھے, شہید باقر الصدر 47 ایئرس میں شہادت ہوئی, لیکن ابھی 20 کے بھی نہیں ہوئے تھے مجتہد بن گئے تھے, 20 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے مجتہد بن گئے تھے, اور چھوٹی عمر میں تھے اس کے باوجود بھی بڑے بڑے, یعنی ان کی دگنی اور تگنی عمر کے لوگ ان کے درس خارج میں آتے تھے. اور کام دیکھیے آپ, اتنی کتابیں, اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ مثلا یہ کتاب کو رکھ دینا چاہیے ریک میں, پڑھنا نہیں چاہیے. ہر کتاب پڑھنے کے قابل, اور ہر کتاب جو لکھے وہ فن میں بہترین کتاب. اقتصاد نہ لکھے, فلسفت نہ لکھے, اصول فقہ لکھے جو حوزے میں پڑھائی جاتی, اصول فقہ ان کی جو ہے حلقات کے نام سے مشہور ہے, حلقہ اولیٰ, حلقہ ثانیہ, حلقہ ثالثہ. اور یعنی بہت ہی, یعنی کوئی اگر یوں کہا جائے کہ عام آدمی اگر ایک گھنٹے میں کوئی بات سمجھتا تو شہید صدر ایک منٹ میں سمجھ جاتے تھے وہ بات. بہت ہی ذہین, اور سب سے اہم بات مشکل کیا ہوتی, ذہین لوگ کند ہوتے, یعنی کند کس حوالے سے, یعنی کمکار ہوتے, یعنی کاہل ہوتے, تساہل برتتے. اور بہت کم ایسے ذہین دیکھے گئے جو بیک وقت ذہین بھی ہے اور محنتی بھی ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کے کام میں برکت دیتا, تو کم وقت میں زیادہ کام کرتے. 47 ایئرز کیا عمر ہے بتائیے آپ. اور اس میں پھر شدید 9 مہینے کا محاصرہ, اور پھر صدام جیسے صفات سے مقابلہ. یعنی ہم آپ جو ہے خالی, میں کیا عرض کروں, بہرحال معمولی ایس آئی کے سامنے ہماری پنڈلیاں جو ہے کانپنا شروع ہو جاتی. صدام جیسا صفاق, صدام جدن, یعنی آپ عراق جائیے کبھی, عراق جا کے دیکھیے. اس ایرانیاں بولتے تھے کہ ایک عراقی اگر صحیح سے ہاتھ مارا تو دو ایرانیوں کو پکڑ لے سکتا ہے ایک ہاتھ میں, ایسے بڑے بڑے ہاتھ, ایسے 6-6, 7-7 فٹ کے لوگ. اور جدن یعنی اگر آپ یعنی سابقہ ہو تو وحشی لوگ, پورے عربوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, متمدن بھی ہے اور ان کی مہمان نوازی تو حد درجہ بہتر ہے, لیکن اگر وحشت پہ اتر آئے تو درندے سے بدتر, درندے سے بدتر. شام میں میرے کو تجربہ ہوا ایک بار. المختصر یعنی ویسے صفاق آدمی کے سامنے مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ایک منٹ کے لیے اس سے ساز باز کے لیے بھی تیار نہیں ہے. شہید صدر کی زندگی کو بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھے, اگر صحیح سے پڑھے تو یقیناً یعنی صدام جیسے آدمی کو جھڑک دینا اور اس کو جو ہے یعنی اس کو ہیچ شمار کرنا بہت یعنی بہت بڑے کلیجے کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں یعنی میں پڑھ رہا تھا ان کے تعلق سے, ان کے جو ایک شیخ محمد رضا نعمانی ان کے ساتھ تھے آخر وقت تک, جب ان کو گرفتار کر کے گھر سے لے جایا گیا, تو جس دن لے جانے والے تھے, 4 اپریل تھی شاید, وہ 4 اپریل 1980 یا 81 کی بات ہے, تو صبح شہید صدر اٹھے, اٹھنے کے بعد بولے کہ میں رات میں خواب دیکھا, تو شیخ محمد رضا نعمانی بولے کیا دیکھے آپ خواب میں؟ تو میں خواب میں یہ دیکھا کہ میرے ماموں شیخ مرتضیٰ علی یاسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور میرے بھائی اسماعیل صدر ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے، بیچ کی کرسی خالی ہے اور وہ دونوں میرا استقبال کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی مجھے بٹھانا چاہ رہے ہیں اس کرسی پہ۔ تو شیخ محمد رضا نعمانی پوچھے کہ اس سے آپ کیا تعبیر کر رہے ہیں؟ تو شہید صدر بولے اس سے میں یہ تعبیر لے رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو شہادت کی خوشخبری دوں۔ شیخ محمد رضا نعمانی بولے نہیں، یہ آپ کی رہائی کا بھی تو تعبیر دے سکتے۔ تو بولے نہیں، اس سے میں اپنی شہادت کی خوشخبری محسوس کر رہا ہوں۔ جبکہ 9 مہینے کا محاصرہ گزر گیا تھا، 9 مہینے کا محاصرہ، 9 مہینے سے گھر میں محصور تھے، نہ کوئی باہر جا سکتا نہ باہر سے کوئی اندر آ سکتا، گھر میں جو سامان تھا پڑا ہوا وہی کھا رہے تھے۔ خیر المختصر، یعنی میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا، شیعہ علماء کی زندگی ہمیشہ سختی میں گزری۔ جو حقیقی علماء گزرے، جدن دین کے لیے جو ہے نا خون دینا اور دین کے لیے مرکٹ جانا، ان کے لیے جو ہے بہت یعنی سخت نہیں رہا۔ خود امام خمینی کے تعلق سے، یعنی امام خمینی کی زندگی بھی، امام خمینی کو جب پکڑ کے لے جا رہے تھے پہلی مرتبہ، جب گرفتار کر کے 15 خرداد کے واقعے کے بعد، تو ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ بھائی جیسے ہی تم خم کے باہر نکلنا کہ کوئی غیر معروف راستے پہ جا کے کام تمام کر کے وہاں پہ پہنچ جانا۔ تو ویسے ہی ہوا، جیسے ہی وہ لوگ خم سے باہر نکلے، ایک دم جو مین روڈ تھی، مین روڈ سے کچی سڑک پہ آ گئے۔ کچی سڑک پہ آتے ہی کچی سڑک پہ اب چلانا شروع کر دیے گاڑی۔ تو امام خمینی سمجھ گئے ان لوگوں کے کیا مقاصد ہے، یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے۔ تو اس وقت جو ہے امام خمینی کسی اپنے جاننے والے کو یہ بات بولے، جو بعد میں کتابوں میں نقل ہے، یہ واقعہ کتابوں میں نقل ہے اور کئی بار کئی لوگوں سے سنا میں یہ واقعہ، کہ امام خمینی اس وقت ایک مرتبہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ میرے دل میں کوئی خوف تو نہیں ہے موت کا، کیونکہ یہ لوگ مارنے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ لوگ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو جب میں اپنے دل کو ٹٹولا تو رتی برابر موت کا خوف میرے دل میں نہیں تھا، رتی برابر۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو لے کے جا رہا تھا وہ خود جو ہے ہڑبڑاہٹ کا شکار تھا کہ کیا کروں میں۔ تو امام کو میں نہیں اس کو تسلی دے رہے تھے، گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا، وہ لوگ مین روڈ پہ آ گئے، مین روڈ پہ آ کے تہران لے کے چلے گئے امام خمینی۔ المختصر، خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، تو شیعہ علماء کا بہت اہم رول رہا۔ آج میں بڑے یعنی اتنے تو نہیں کر سکتے وہ کام۔ اب ایک شخصیت اردو زبان میں ہے جن سے امید ہے، اگر اللہ ان کو صحت دے، اپنی عافیت میں رکھے، آغا جواد صاحب، تو ان سے امید ہے کہ وہ ایک بڑا چینج اردو زبان کی دنیا میں لے کے آئیں گے، ان سے امید ہے۔ اور ان کے پاس یعنی یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں، فوق العادہ ذہین اور فوق العادہ محنتی شخص۔ نزدیک سے میں دیکھا آغا جواد صاحب کو، خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بہت ہی یعنی پریکٹیکل آدمی اور بہت ہی محنتی شخص، اور یعنی تشیع کا درد ہے واقعی وہ شخص کے اندر، خدا ان کو سلامت رکھے۔ اور بہت ہی یعنی اردو زبان میں اب تک ایسا شخص نہیں گزرا، نہیں آیا ایسا شخص کوئی بھی اردو زبان میں۔ خوب میر محمد مومن صاحب سے بات چلی تھی، آغا جواد صاحب تک پہنچ گئی۔ خوب خلی قطب شاہ کے بعد جو ہے، اور کئی کارنامے ہمارے میر محمد مومن صاحب کے جو ہے، کافی بازار، محلے، مساجد، عاشور خانے، حمام اور کئی چیزیں جو ہے، قبرستان، کلی ہم لوگ قبرستان گئے تھے میر محمد مومن، اس زمانے میں آج کی آبادی کے اعتبار سے قبرستان آباد کیے، وہ قبرستان کی بھی ہم لوگ حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر علمی جو آپ کی وہ رہی، آپ جو ہے یہ جو رسالے مقداریہ ایک لکھے تھے آپ, رسالے مقداریہ نے اوزان و پیمائش, ویٹس اینڈ میجرمنٹس, اس زمانے میں اس زمانے میں ویٹس اینڈ میجرمنٹس کے اوپر ایک کتاب لکھے تھے, شرعی ویٹس اینڈ میجرمنٹس, لا تنقص المکیال والمیزان, قرآن مجید کی آیت ہے, ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. اور پھر جو ہے 1034 1034 میں جو ہے میر محمد مومن صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کی تواریخ میں اختلاف ہے, یہاں پہ لوگ شابان میں عرس مناتے میر محمد مومن صاحب کا, جبکہ خود قادری صاحب جو لکھے وہ کوئی اور تاریخ ہے, تحقیق کے ساتھ لکھے, وہ تقریباً مستند معلوم ہوتی. اور اگر ہم تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ دیں تو 400 سال بعد یہ خود میر محمد مومن صاحب کی جو مسجد آباد ہوئی, یہ کوئی معجزے سے اور ان کی روحانی شخصیت, یعنی 400 سال بعد بھی وہ, یعنی وہ تصویر بھی دیکھا میں جہاں, یعنی خود جو تصویر میر محمد مومن حیات اور کارنامے میں, اس میں ایک بھینس ٹھہری ہوئی ہے مسجد کے پاس بالکل قریب میں, اور ہم خود بھی, یعنی ہم لوگ جب ابتدا میں جاتے تھے تو بھینسیں بالکل آتی تھی اندر, بالکل مسجد کے قریب چڑھتے تھے. لیکن 400 سال بعد بھی وہ مسجد کا آباد ہونا, اعتکاف ہونا, اور مسجد سے خیر کا جاری ہونا, خیر ایک بڑے خیر کا جاری ہونا, خود ان کی ایک روحانی شخصیت کے اوپر دلالت کرتا, اور اندر لکھا ہوا بھی ہے اگر آپ غور کریں تو, جو دو وہ جو محراب ہے, محراب میں جو ہے دو گول جو بنے ہوئے ہیں سنگ سیاہ کے اوپر, ایک طرف لکھا ہوا ہے قالا رسول, قالا نبی الکونین, ایک طرف لکھا ہوا ہے قالا نبی الکونین المومن حی الدارین, المومن حی الدارین, یعنی مومن دنیا میں بھی زندہ رہتا آخرت میں بھی زندہ رہتا, مومن دنیا میں بھی, ان کا نام بھی مومن تھا, تو المومن حی الدارین لکھا ہوا ہے. اور 1099 یا کچھ ایسا وہ صدی بھی لکھی ہوئی ہے, 1034 تو یہاں بتا رہا, تو کچھ کمی ہوں گی اس سے. ان کے بعد جو سب سے بڑی برجستہ شخصیت دکن میں گزری وہ ابن خاتون ہے. ابن خاتون جو ہے محمد, ان کا اصلی نام شیخ محمد, شیخ محمد ان کا, دیکھیے میں اگر کوٹ کیا ہوں ان کا نام تو ہاں پورا نام شیخ شمس الدین ابو المعالی محمد بن سدید الدین علی بن شہاب الدین احمد بن نعمت اللہ بن خاتون العاملی العیناسی, یہ ان کا پورا نام ہے. جبل عامل ایک جگہ ہے لبنان میں, مشہور جگہ ہے جبل عامل, جہاں کے علامہ سید عبد الحسین شرف الدین الموسوی العاملی تھے, جو المراجعہ جو لکھے جس سے کئی لوگ شیعہ ہوئے, تو وہیں کے ہے یہ. اور آل خاتون وہاں کا ایک معروف علمی گھرانہ ہے آل خاتون. خود خاتون کا نام خاتون کیوں پڑا, ایک لمبی کہانی ہے, شہباز میں ایک بار سنا رہے تھے تہران میں, اب مجھے دقیق یاد نہیں ہے, حافظے پہ زور دعا دیا تو شاید یاد ہو. ان کے بھی بڑے کارنامے ہیں, اور میر محمد مومن صاحب کے تربیت یافتہ ہے, شاگرد ہیں, اور آپ کے بعد پھر شیخ الاسلامی کا پوسٹ انہی کو ملا, شیخ محمد ابن خاتون کو جو ہے یہ پوسٹ ملا, اور کئی کتابیں لکھے. آپ حیرت کریں گے, دیکھیں شیخ بہائی کے بھانجے تھے یہ, شیخ بہائی جو ہے نا جن کی مزار امام رضا کے حرم میں ہے, مین جگہ پہ ہے. آج کل جو وہ رواق امام خمینی جو بڑا بنا ہوا بنائے, وہ لوگ بہت ایک بڑا رواق امام خمینی بنائے حرم میں, مشہد امام رضا میں, وہاں پہ حرم امام, یعنی رواق امام خمینی سے اندر داخل ہونے کے بعد ایک بڑی مزار ہے, اس کو آئینے سے ڈھک دیے لیکن آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ, وہ شیخ بہائی کی مزار ہے. تو شیخ بہائی تشیع کے یعنی ٹاپ موسٹ علماء میں شمار ہے شیخ بہائی کا, ان کے بھانجے ہیں آپ, ان کے بھانجے ہیں, کئی کتابیں لکھے, کئی کتابیں ہیں آپ کی. اور شیخ بہائی خود جامع عباسی لکھے تھے, تو جامع عباسی کی شرح لکھے ابن خاتون. اور اخلاق ناصری ایک کتاب ہے, اخلاق ناصری جو خواجہ نصیر الدین توسی کی ہے, اس کی شرح لکھے ابن خاتون توضیح الاخلاق کے نام سے. شبیر شیرازی صاحب وہ توضیح الاخلاق کے اوپر ہی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, توضیح الاخلاق قلمی نسخہ ہے, اس کو کتابی شکل دینے کے لیے اس پہ تحقیق کر رہے ہیں شبیر شیرازی صاحب, ایران بھی آئے تھے اس سلسلے میں. وہی توضیح الاخلاق نام ہے اخلاق ناصری کا, اخلاق ناصری کی شرح ہے وہ, اور کئی کتابیں ہیں جن میں یہ دو جامع عباسی اور یہ, اور ایک کئی کتابیں بعض ایران میں بھی چاپ ہوئی آپ کی کتابیں, لیکن وہاں پہ خاتون آبادی کے نام سے مشہور ہے. خاتون آبادی کے نام سے, ابن خاتون کے نام سے مشہور نہیں ہے. اور اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے, ہمارے راحت اعظمی صاحب ایک کتاب لکھی علامہ ابن خاتون کے نام سے, بہت اچھی کتاب ہے. یعنی ایک عام آدمی شاعر اٹھ کے یہ کتاب لکھ رہا تو یعنی علماء کے لیے بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے وہ. کیونکہ بعض جگہ میں غور کیا کہ اگر علماء سے رجوع کر لیتے تو بعض وہ جو نقائص رہ گئے کتاب میں, یا غلطیاں رہ گئی, یا قابل اصلاح چیزیں ہیں, وہ نہیں رہتی. بعض جگہ بہت ہی فاش غلطیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں لکھتے تو ایک خلا رہتا تھا, یعنی پھر لکھنا پڑتا تھا کسی آدمی کو. فارسی اور عربی سے بہت زیادہ نہ یعنی واقف نہ ہونے کے باوجود بھی راحت اعظمی صاحب بہت اچھی کتاب لکھے, اور چونکہ ایک ادبی شخصیت ہے تو کتاب پڑھنے میں مزہ بھی آتا, بہت اچھے کتاب لکھے. اور یعنی ان کی یعنی کتاب کے حسن اور خوبصورتی اور اچھائیاں ان کے نقائص کو بھی چھپا دے رہی. بہت اچھی تالیف ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس کو دوبارہ ریپرنٹ, اس کے جو نقائص ہے نقائص کو دور کر کے اگر ریپرنٹ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں تو بہت بڑا کام ہے وہ. کیونکہ بعض باتیں اضافہ بھی کر سکتے, کیونکہ عربی فارسی منابع ان کی دسترس میں نہیں تھے. اگر عربی فارسی منابع ہوتے تو اور, لیکن اس کے باوجود بھی قوم کی زبوں حالی اور قوم میں پڑھنے لکھنے کا ایک دم صفر شوق ہونے کے باوجود بھی یہ ہمت کرنا قسمہ پرسی میں, یہ بہت بڑے دلگردے کی بات ہے. واقعی قابل ستائش ہے وہ شخص راحت اعظمی صاحب, اور اچھی کتاب لکھے, کوشش کرے تحقیقی کتاب لکھنے کی, وہ ہمارے لیے کافی ہے, یعنی ہم لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے کافی ہے وہ فعلاً. یعنی اگر علامہ ابن خاتون کی شخصیت کو سمجھنا ہے دقیق تو پڑھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. ابن خاتون اور میر محمد مومن صاحب کے علاوہ جو ہے کئی لوگ تھے یہاں پہ جو آئے, اس میں سید نور الدین آملی جو فوائد المدنیہ جو ملا امین استر آبادی لکھے تھے, جس جو اخباری مذہب کے تقریباً بانی مانے جاتے ہیں, اس کا جواب حیدرآباد میں لکھا گیا الشواہد المکیہ فی مداحض حجج الخیالات المدنیہ کے نام سے, یہ نور الدین آملی لکھے. اور پھر جو ہے عماد الدین حسینی کون ہے, جو کوہ قائم کے پاس ایک درگاہ ہے, دیکھیے پہاڑ کے اوپر, پہاڑی جو بولتے وہ لوگ, میر محمود نام ہے ان کا, میر محمود کے نام سے معروف ہے, اصل نام سید عماد الدین حسینی, اور جن کی مزار جو ہے شہر حیدرآباد کے مضافات میں کوہ قائم کے پاس ہے. اس کے علاوہ امیر نظام الدین احمد جو سید علی خان شیرازی, ریاض السالکین جو شرح صحیف سجادیہ لکھے, سید علی خان کبیر شیرازی, ان کے والد کی مزار بھی یہیں حیدرآباد میں, نظام الدین ان کا نام تھا. اور علی بن تیفور اور شیخ عبدالعلی بن محمود رضی الدین محمد بن محمد امین تفریشی, تفریش خم کے قریبی ایک مقام ہے. کئی علماء اس زمانے میں رہے. اس کے بعد 12ویں صدی میں آپ آئیے, اورنگزیب کا حملہ ہو کے قطب شاہی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, اور پھر ایرانیوں کی رفت و آمد میں پہلے جیسا تیزی اور بہاؤ تھا وہ کم ہو گیا, اور پھر جو ہے اس کے باوجود بھی رہا لیکن پہلے جیسی بات نہیں رہی, پھر پہلے کی جیسی بات نہیں رہی, ختم ہو گیا وہ. پھر آصف جاہی سلطنت, یعنی اورنگزیب کے بعد جو ہے پھر آصف جاہی سلطنت کا قیام یہاں پہ ہو گیا, تو پھر وہ 7 بادشاہ آصف جاہی سلطنت کے 7ویں شاید, یعنی ہم لوگ تو نہیں درک کرے لیکن آپ لوگوں میں سے شاید کوئی درک کیا ہو, میر عثمان علی خان 7ویں بادشاہ جو گزرے. میر عثمان علی خان جو ہے معتدل سنی تھے تقریباً, یعنی شیعت کی طرف کافی حد تک مائل تھے, اور جو ہے البتہ اس زمانے میں یعنی آصف جاہی خامس کے زمانے تک, پانچویں بادشاہ کے زمانے تک بھی آزاداری آزاد نہیں تھی حیدرآباد میں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کس کے حالات, نیاز حسن برستی صاحب کے حالات پڑھ رہا تھا, زیاغا صاحب کے دادا کے, تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس زمانے میں آزاداری پہ پابندی تھی, آزاداری نہیں کر سکتے تھے, تو رات کے 2 بجے کے بعد لوگ ایک ایک دو دو کر کے گھروں میں, ایک پرٹیکولر مکان میں جمع ہوتے تھے, 2 بجے سے لے کے نماز صبح سے پہلے تک مجلس وغیرہ کرتے تھے بغیر شور شرابے کے کہ آواز باہر نہ جائے, پھر نماز صبح سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. تو حتیٰ یعنی آصف صابے کے تعلق سے بھی, یعنی ساتھ میں جو تھے میر عثمان علی خان کے زمانے میں بھی بی کے علائے کے اطراف, بی کے علم, بی بی کا علم جو ہے, بی بی کے علم کے اطراف اہل سنت ہی ہوتے تھے. اور ایک آدمی شعر بنا ہوا ہے اور ایک پتہ نہیں کچھ بنا ہوا ہے, اور یعنی محسوس نہیں ہوتا تھا یہ عاشور کا دن ہے, باجے بج رہے ہیں اور جو ہے جیسا, خیر بلا تشبیہ, اہل ہنود جو حرکتیں کرتے اپنے فیسٹیولز میں, تہواروں میں, تقریباً وہی حرکتیں ہوتی تھی وہ علم کے اطراف. میں شہباز بھائی سے سنا یہ بات کہ ایک بار یہ جو پرانی حویلی ہے, جو پیلی گیٹ ہے, اس کے اوپر ٹھہر کے یہی عثمان علی خان مشاہدہ کر رہے تھے, جلوس کا جلوس گزر رہا تھا, تو دیکھے کہ ترابی ارجن ٹھہرے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو ترابی ارجن یہ کیسا منظر نظر آ رہا, پوچھے وہ, یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا منظر نظر آ رہا؟ تو ترابی ارجن بولے کہ مجھے فاطمہ کے بیٹے حسین کی عزاداری نہیں بلکہ شام کا بازار نظر آ رہا. تو اس وقت نظام بولے کہ, نظام ایک حکم نامہ جاری کرے کہ اگلے سال یہ لوگ کوئی نہیں دکھنا علم کے اطراف, یہ جو ہلڑ مچائے ہوئے علم کے قریب, اور پوری وزراء پوری ریایا سیاہ لباس میں ملبوس رہنا, یہ وہ حکم نامہ جاری کرے حضور نظام. ان کے زمانے میں یہ سب جاری ہوا. بہرحال اس وقت تک بھی جو ہے ایسا باضابطہ طریقے سے البتہ ہوتی تھی. قلی قطب شاہ کے زمانے میں بادشاہی عاشور خانے میں ہزار چراغ جلائے جاتے تھے, کئی ایک روایتیں, اور پورے یعنی سنی شیعہ ہندو سبھی جو ہے آزاداری میں شریک ہوتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ حتیٰ پھر یہ لوگ روایت برقرار نہیں رکھے, بعد کے بعد بادشاہ یعنی آصف جا کے محبوب علی پاشا تک بھی جو ہے وہ روایت برقرار نہیں رہی. لیکن پھر عثمان علی خان جو ہے اپنے زمانے میں چھوڑ دیے کافی. حتیٰ محبوب علی خان کے زمانے میں آپ دیکھیں گے, اس زمانے کی تاریخ اگر پڑھیں گے, تو یہ پہلی مرتبہ جعفر مشہدی وغیرہ یہ لوگ جو ہے چخچخی لگائے تھے, خونی سینہ زنی کرے تھے. تو اس زمانے میں بندہ حسن حسینی جو ہے نا, نیاز حسن برستی کے بیٹے, اب اپنے میرن صاحب قبلہ کے بھائی, ان سے اور علی نقی نجفی کوٹلے کے جو تھے, دونوں مل کے فتویٰ دیے تھے کہ آلات جارحہ سے ماتم کرنا حرام ہے. بھائی یہ محبوب علی خان کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے پرانے زمانے کی تاریخی, اب مجھے دقیق یاد نہیں ہے, لیکن دقیق پڑا ہوا یہ یاد ہے مجھے, کتاب کا حوالہ اور صفحہ نمبر یاد نہیں ہے مجھے. المختصر, اچھا صحیح, المختصر یہ کہ وہ فتویٰ میں باضابطہ کتاب میں پڑھا, ایک تاریخی کتاب میں, وہ ادارے نشر پیغام کربلا جو یو پی سے نکلتا, اس میں چھپ کے آیا تھا یہ حوالے کے ساتھ کہ محبوب علی خان کے زمانے میں, آصف جا سادس چھٹے بادشاہ کے زمانے میں جو ہے یہ پابندی تھی, تو آزاداری آزاد نہیں تھی, سختی کے ساتھ ہوتی, بعد میں جو ہے دھیرے دھیرے آزاد ہو گئے, پھر انڈیپینڈنٹ وہ پولیس ایکشن ہو گیا, پولیس ایکشن کے بعد جو ہے ملحق ہو گئے ہندوستان کے ساتھ, تو پھر تو کھل کر ہی آزاداری ہونے لگی, بلکہ خود عثمان علی خان کے زمانے میں بھی کھل کے ہونے لگی. آصف جائی حکمرانوں پر شیعہ تہذیب نے گہرے اثر چھوڑے جو اس حکومت کے آخری دور تک نمایاں رہے. وہ اہل تسنن جو اس وقت حاکم تھے 12 امامی اہل تسنن کہلاتے تھے, تھے سنی ہی, یعنی 12 امامی سنی کہلاتے تھے وہ لوگ, 12 امامی سنی کہلاتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ پورے کام ان کے تقریباً جو ہے یعنی آزاداری میں شرکت کرنا تقریباً یہی شیعوں کے, جیسے کہ مرثیے بھی لکھے ان کے میر عثمان علی خان کے, تو فارسی میں بھی مرثیے محبوب علی خان کا, فدا ہوں اس پا سلامی ہوں جس کا نام حسین, آصف آصف ہے اس کا, آگے آپ جا کے مختہ دیکھیں گے اس کا, اس میں جو ہے آصف لکھا ہوا ہے نیچے مختے میں, آصف ہے وہ, محبوب علی خان کا تخلص تھا شاید. عثمان علی خان کا جو ہے عثمہ کے نام سے جو ہے کئی فارسی نوحے ہیں, اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہے لیکن ہے وہ فارسی نوحے, ان کا خود تخلص بھی ہے اس میں, مختے میں اپنا نام بھی لے کے آئے. لیکن پھر یہ ہوا کہ جیسے یہ شاہ ولی اللہ وغیرہ جو دلی میں رہتے تھے, یہ لوگ کتاب وغیرہ لکھے شیعوں کے خلاف, تحفہ اثنا شریعہ بلا بتر اس میں لکھ دیے, شیعہ آزاداری میں مثلا یہ کرتے, تمام تہمتیں ہیں, وہ تہمتوں کا پلندہ ہے وہ. تحفہ اثنا شریعہ جو فارسی میں لکھے شیخ عبدالحق لکھے یا عبدالعزیز, دونوں میں سے کوئی ایک بھائی لکھے, ان لوگوں کی افکار شمالی ہند میں لوگوں کے ذہنوں پہ, خود ان کی افکار ابن تیمیہ, ابن تیمیہ سے شیخ محمد بن عبد الوہاب, شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ہوتے ہوئے شاہ ولی اللہ, شاہ ولی اللہ سے احمد سر ہندی بول کے تھے نا ایک, مجدد الف ثانی بولتے تھے ہم, یعنی الف ثانی یعنی بارہویں صدی ہجری کے مجدد ہے وہ, یعنی ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا جو مذہب کو زندہ کرتا, تو وہ بارہویں صدی ہجری کے احمد سر ہندی نام تھا. تو ان کے افکار سے متاثر ہو کے لوگ دھیرے 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 آزاداری سے دور ہونا شروع ہو گئے, دور ہو کے یعنی پہلے تو بلا لحاظ شرکت کرتے تھے لیکن پھر دھیرے دھیرے الگ ہو گئے. پھر نظام کے زمانے میں جو ہے میر عالم جو وزارت پہ فائز تھے شیعہ تھے, اور اس زمانے میں جو ہے کافی لوگ جو ہے سید جمال الدین اسد آبادی جو مسلمانوں کی ایک عالمی تحریک کے بانی تھے پوری دنیا میں, سید جمال یعنی یہ بھی شخصیت ایسی ہے جن کے اوپر مطالعے کی ضرورت ہے. سید جمال الدین اسد آبادی حیدرآباد آئے, حیدرآباد میں اس زمانے میں نیچریا نام کا ایک رسالہ یہاں سے شروع کیے سید جمال الدین اسد آبادی, کافی یعنی قابل مطالعہ شخصیت ہے جمال الدین اسد آبادی کی. پھر چودہویں صدی ہجری جو آئی اس میں جو ہے بعض شیعہ علماء جو ہے یہاں پہ رہے, مثلا اس میں جو ہے خطیب سے ایک فقیہ یہاں پہ آئے تھے شیخ حسن علی بدر بن عبداللہ خطیفی, اور پھر سید ابو بکر بن عبد الرحمن بن محمد, یہ ہمارے اس زمانے میں تفریق نہیں تھی حتیٰ یعنی شیعہ علماء بھی اہل سنت سے پڑھتے تھے, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ حتیٰ شادیوں کا میں سمجھتا ہوں بزرگ حضرات اس کی گواہی دیں گے, شادیاں بھی اہل سنت اور شیعوں میں آپس میں ہوتی تھی, تکلف نہیں تھا. حتیٰ یہ جو علامہ رشید ترابی صاحب تھے, علامہ رشید ترابی کے ایک استاد جامعہ نظامیہ کے سید ابو بکر بن عبد الرحمن سے رشید ترابی صاحب پڑھے ہوئے تھے, ان سے استفادہ کیے تھے, اور کئی شیعہ علماء سے کئی اہل سنت پڑھے. آج میں نیاز حسن برستی صاحب کا زندگی نامہ دیکھ رہا تھا تو عبد الحی اور ایسے ہی ناموں کے لوگ جو ہے نا نیاز حسن برستی صاحب کے سنی شاگردوں میں بھی یعنی ان کے نام گنوائے گئے ہیں, یعنی آپس میں تبادلہ ہوتا تھا, یعنی شیعہ سنی سے پڑھتے تھے, سنی شیعہ سے پڑھتے تھے, ویسا کوئی خاص تعصب نہیں تھا. حتیٰ یہ ہمارے تقی آغا صاحب کے والد جو تھے اس زمانے میں کوئی مدرسہ شیعہ یہاں پہ باضابطہ نہیں تھا, تو لطیفیہ عربی کالج میں پڑھے ہو جامعہ نظامیہ میں, قاضی جامعہ نظامیہ سے جو ہے قاضی کی ڈگری حاصل کرے, جب پورا یہاں سے پڑھ لیے تو پھر سال میں ایک بار ملازمت سے چھٹی لے کے جوادیہ عربی کالج بنارس جا کے سال میں ایک بار امتحان دے کے آ جاتے تھے, تو آٹھ سالہ کورس کو تین چار سال میں نپٹا لیے تھے وہ. یعنی اس زمانے میں تقی آغا صاحب کے والد پورے آندھرا پردیش میں ٹاپ کرے تھے ایس ایس سی میں, آندھرا پردیش میں ٹاپ کرے تھے ایس ایس سی میں, پڑھنے کا والہانہ شوق. اور یہ جو خم کا جو گیٹ وے کھلا ہے ہم سب کے لیے, ان خدا ان کو غریق رحمت کرے, یہ دروازہ خم کا کھولنے والے وہی ہیں تقی آغا صاحب کے والد سید علی حسین شرف الدین, خم کا دروازہ وہ کھولے اور انہیں وہی ترغیب دلائے جا کے خم پڑھنے کے لیے, خم میں جا کے پڑھنے کے لیے وہی ترغیب دلائے لوگوں کو. مجاہد بھائی بھی جب پہلی بار خم گئے تھے انہیں کے ساتھ گئے تھے, انہیں کے ساتھ سفر کیے تھے. اور پھر جن کے رتبے ہیں ان کو سوا مشکل ہے تو ان کو قیمت بھی چکانی پڑی, یعنی یہ جو پہل کرے قم جانے کے لیے, ایک بچی ان کی ماں پہ فوت ہو گئی قسمہ پور سی, اور جنگ کا زمانہ, اور ہمارے جیسا آج ہمارے لیے ہیٹر مہیا ہے, ہر چیز گیس مہیا ہے, اس زمانے میں ایسے نہیں تھا, سختیاں بہت تھے, یعنی اس زمانے میں جو پڑا واقعاً پڑا. پھر اہل و عیال کے ساتھ گئے بعد میں, بہرحال ایک لمبی طویل کہانی ہے ان کے زندگی نامے میں ہے وہ سب باتیں, کہ جو ہے لوگوں کو ترغیب, نوجوانوں کو ترغیب دلا کے خم چل کے پڑھو, وہاں پہ جو ہے مذہب کی صحیح تصویر وہاں سے مل سکتی, خم لے کے گئے. اور بہت ہی سیدھے سادھے آدمی تھے, جیسا ہمارے مکاندار بھی ان کو دیکھے ہوئے تھے, مکاندار بولے تھے منہ میں زبان نہیں تھی ان کے بولے, تو وہ تخیارہ کو بھی انہیں پر حمل کر رہے تھے, تو میں بولا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر جو ہے غلام حسین صاحب صدر العلماء, جن کا اگلی فصل میں جو ہے تفصیل سے ذکر آئیں گا, رضا آغا صاحب کے دادا, اور پھر نیاز حسن برستی صاحب ضیاء آغا صاحب کے دادا, اور نثار حسین عظیم آبادی صاحب، نعمت اللہ موسوی صاحب کے دادا، اور کافی لوگ اس زمانے میں جو ہے یعنی 14ویں صدی ہجری میں یہ حیدرآباد میں رہے، اور ہاں شیخ محمد علی خراسانی، یہ جو مطبع حیدری ہے نا چھتہ بازار میں، مطبع حیدری، اب تو خیر بورڈ بھی ہٹا دیے وہ لوگ، ان یعنی وہ آغا باخر بلکہ جو ڈکی کی گاڑی لے کے چلتے تھے، ان کے بیٹے خم میں پڑھتے مہدی خراسانی، ان سے میں ان کے پردادا کا زندگی نامہ حاصل کیا، اور ان کے پردادا واقعا مجتہد آدمی تھے، اور حیدرآباد میں جتنے لوگ اس زمانے میں پڑھے انہی سے پڑھے، سوائے نیاز حسن برستی صاحب کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ نجف سے پڑھ کے آئے تھے زی آغا کے دادا، ویلا جتنے لوگ، حتی رضا آغا کے دادا اور دوسرے عباس علی شریف کوہ قائم کے جو بانی ہیں عباس علی شریف، وہ اور محمد علی نجفی کوٹلا علی جا، اور ان کے علاوہ جو ہے کافی لوگ پڑھے ان سے، یعنی 10-12 شاگردوں کی فہرست ہے ان کی، اور واقعی مجتہد، شیخ انصاری سے پڑھے ہوئے تھے، شیخ مرتضیٰ انصاری سے پڑھے ہوئے تھے، شیخ اعظم انصاری، تو یہ افراد اس زمانے میں رہے، اور پھر یہاں سے جو ہے پھر وہ کتابیں لکھی گئیں بعض، اس کے بعد جو ہے وہ اختلافات رونما ہونا شروع ہوئے، تو اگلی نشست میں پہلے اختلاف یعنی مقصر و غالی کا اختلاف، اور مسئلہ مساوات پر جو اختلاف کیسے شروع ہوا، کن حالات میں شروع ہوا، کس وجہ سے شروع ہوا، پھر اس کے نتیجے کیا نکلے، اور کن باتوں پر اگر اس وقت عمل کر لیا جاتا تو یہ اختلاف نہیں ہوتا تھا، انشاءاللہ ان تمام باتوں پر آئندہ نشست میں انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ پروردگار آباستہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، جہاں جہاں مومنین مومنات مسلمین مسلمات رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار آباستہ محمد والے محمد علیہ السلام کا قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محبت اہل بیت کی شمع جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مراجع مجتہدین علماء رہبر معظم انقلاب سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو اپنی حفظ و امان میں فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہم میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں بزرگوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہمارے عمل میں اخلاص نیت میں نیکی چہرے پہ نور عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا تاجیل فرما حضرت حجت کے ظہور میں، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ سید مصطفیٰ علی ہاشمی جو ہے وہ مریض ہیں، ہم سب مل کے 3 مرتبہ امّا یجیب المضطر کی آیت پڑھ کے ان کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔